الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته محمد رسول الله محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اور وہ حضرات جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار سخت ہیں انکار کرنے والوں کے مقابلے میں رحماء بینہم رحم دل ہیں آپس میں تراہم رکعن سجدن اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کے فضل اور رضا مندی کو تلاش کرتے ہوئے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کی علامت ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر کی وجہ سے ذالک مثلہم فی التورات یہ ان کی مثال ہے تورات میں ومثلہم فی الانجیل اور ان کی مثال انجیل میں کزرعین ایک کھیتی کی طرح ہے اخرج شطأہ جس نے اپنی سوئی نکالی جس نے اپنی کونپل نکالی فآزرہ پھر اسے مضبوط کیا فاستغلظ پھر وہ موٹی ہو گئی فاستوى علی سوقہ پھر وہ اپنے تنے پر برابر کھڑی ہو گئی سیدھی کھڑی ہو گئی یعجب الزراع وہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی لیغیظ بہم الکفار تاکہ اللہ تعالی شانہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذریعے منکرین کو غیظ میں مبتلا کرے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم, اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, مغفرتا و اجرا عظیما, مغفرت کا اور اجر عظیم کا. یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے, اور گزشتہ ہفتے کی نشست میں اس کے ابتدائی حصے پر گفتگو ہو چکی ہے. آیت شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ سے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہی وہ جملہ ہے جس کو مشرکین مکہ اور کفار مکہ اپنی جاہلیت کی حمیت کی وجہ سے برداشت نہ کر سکے. اور عروہ بن مسعود الثقفی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ دستاویز میں کہ جو اگریمنٹ ابھی لکھا جا رہا ہے, جو اگریمنٹ تحریر میں تحریراً وجود میں آ رہا ہے, اس میں محمد کے ساتھ جو رسول اللہ کا لفظ ہے اسے مٹا دو. اس لیے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو یہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی نہ ہوتا. اس لیے محمد رسول اللہ نہیں, محمد ابن عبد اللہ لکھو. ھذا ما قاضی علیہ محمد ابن عبد اللہ و سہیل ابن عمرن, یہ وہ دستاویز ہے جس پر صلح کر رہے ہیں محمد ابن عبداللہ اور سہیل ابن عمر, محمد الرسول اللہ نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوندی اس وقت کے جو حالات تھے ان حالات کے پیش نظر رسول اللہ کے الفاظ کو مٹایا اور محمد ابن عبداللہ لکھوایا, اور یہ فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے صلح حدیبیہ کے بعد جب سورۃ الفتح نازل فرمائی تو اس میں محمد الرسول اللہ کا یہ جملہ نازل فرمایا, اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ تم نے اس دستاویز سے مٹایا, وہ دستاویز کتنے دنوں تک رہے گا, تو تم نے رسول اللہ کے الفاظ جو ہیں رسول اور اللہ یہ دو الفاظ دستاویز سے مٹائے, میں نے اس کو قرآن میں جگہ دے دی, اور یہ قرآن میں قیامت تک رہے گا, قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں, اب ان کی تعریف ہو رہی ہے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اصالتاً تو اصحاب رضوان اور ان حضرات کے مناقب اور فضائل بیان کیے جا رہے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ میں حصہ لیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جہاد پر بیعت کی تھی, جبکہ یہ خبر پہنچی حدیبیہ کے میدان میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جن لوگوں کو کفار مکہ کے ساتھ گفت و شنید کے لیے بھیجا گیا تھا انہیں شہید کر دیا گیا ہے. تو اصالتاً تو یہ آگے جو مناقب اور فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں وہ صلح حدیبیہ میں حصہ لینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں ہے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دیگر حضرات مفسرین بھی کہ اس آیت میں جن مناقب کو بیان کیا جا رہا ہے, جن فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے, وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے اندر شامل کرتے ہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ چاہے صحبت طویلہ میسر آئی ہو یا صحبت قصیرہ, صحبت قلیلہ, قصیرہ قلیلہ تھوڑی بھی صحبت جس صحابی رضی اللہ عنہ کو میسر آئی ہے ان سب کے اوصاف یہ تھے. اور سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ اشداء علی الکفار, یہ حق کا انکار کرنے والوں, اللہ کا انکار کرنے والوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والوں, دین حق کا انکار کرنے والوں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں. اور سخت کا معنی یہ نہیں کہ جو بھی حق کو مانتا نہیں ہے, جو بھی اسلام کو قبول نہیں کرتا, جو بھی دین حق کو قبول نہیں کرتا, جو بھی اللہ کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتا, جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا, ان سے برسر پیکار ہو جاتے ہیں, ان سے جہاں کہیں دیکھتے ہیں قتل و قتال میں مبتلا ہو جاتے ہیں, انہیں آنکھیں دکھاتے ہیں, ان سے ترش گفتگو کرتے ہیں, کڑوی باتیں کرتے ہیں, سخت اخلاق سے پیش آتے ہیں, ان کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی یا خیر خواہی کا معاملہ نہیں کرتے, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتے, نرم گفتگو نہیں کرتے, یہ مراد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی آنکھیں دکھاتا ہے تو یہ حضرات مرعوب نہیں ہوتے, دبتے نہیں, بلکہ یہ بھی آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ مرعوب ہوتے ہیں, یہ مرعوب کرتے ہیں. اور جو جنگ کے میدان میں اتر آتا ہے اسلام کی دشمنی میں, مسلمانوں کی دشمنی میں, تو پھر یہ بھی جم کر لڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور پیٹھ نہیں دکھاتے, اشداء علی الکفار. اور دوسرا کہ وہ منکر حق, وہ منکر دین, وہ منکر اسلام, وہ منکر نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ منکر وجود باری تعالی, جو برسر پیکار تو نہیں, جنگ کے لیے تو نہیں اترتا, لیکن دین اسلام کے معاملے میں جب بھی کسی بھی غیر مسلم سے گفتگو ہوتی ہے تو اپنے موقف میں بڑے مضبوط رہتے ہیں, اپولوجیٹک نہیں ہوتے, کافر کو اور منکر کو اس کے ساتھ معاملہ کر کے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے دین میں اتنا مضبوط ہے کہ اسے خریدا نہیں جائے گا. اس پر نہ ترغیب کام کر سکتی ہے نہ ترہیب, وہ لچک نہیں دکھاتا, اور وہ یہ تأثر دلاتا ہے اپنے قول سے اور اپنے فعل سے, اپنی باڈی لینگویج سے, کہ دین کے معاملے میں مجھ سے اگر آپ کسی قسم کی کمپرومائز کی توقع رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے. اشداء علی الکفار کا یہ معنی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز. رہی بات یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی, غیر مسلموں کے ساتھ مدارات, غیر مسلموں کے ساتھ خیر خواہی, تو اس کی تو اسلام تعلیم دیتا ہے, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم, کہ جن لوگوں نے تم سے قتال نہیں کیا, جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں, تو اللہ جل جلالہ وعام منوالو تمہیں ایسے لوگوں سے جو تم سے لڑتے نہیں, جو تم سے دشمنی نہیں کرتے, جو تم پر ظلم نہیں ڈھاتے, جو سازشیں نہیں کرتے, ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنے سے اور ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تعالی شانہ منع نہیں کرتے. اور قرآن میں ایسی بہت ساری آیات ہیں، احادیث شریفہ میں ایسے بہت سارے فرامین ہیں جن میں عمومی حکم ہے. جیسے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو چاہے پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم. تو اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں یہ لوگ سخت ہوتے ہیں، یہ تیز ہوتے ہیں، یہ مضبوط ہوتے ہیں، اور اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی باڈی لینگویج سے یہ باور کراتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہم کمپرومائز کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اخلاق سے پیش آتے ہیں. اور رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، ایک دوسرے کی بہت زیادہ خیر خواہی رکھنے والے، ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ توازو سے پیش آنے والے، انکراس انکساری سے پیش آنے والے. تراہم رکعاً سجداً، اے مخاطب، ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تو انہیں دیکھے گا رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں، سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والے پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں بھی یہ بہت منہمک رہتے ہیں، عبادت میں بھی بہت منہمک، اور عبادتوں میں بھی بطور خاص نماز میں بہت زیادہ انہماک ان کا رہتا ہے. یہ پانچ وقت کی نمازوں کو اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور پانچ وقت کی نمازوں کو بھی خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں. یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف نماز پڑھتے نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی قرات مسنون ہوتی ہے، ان کا قیام مسنون ہوتا ہے، ان کا رکوع، ان کا سجدہ مسنون ہوتا ہے، تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، صف اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مستحب اوقات میں نمازیں پڑھتے ہیں، سنن موقدہ سنن غیر موقدہ پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور نوافل میں بھی جہاں کہیں ان کو موقع مل جاتا ہے بہانہ ڈھونڈتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے. یہ اشراق پڑھتے ہیں، یہ چاشت پڑھتے ہیں، یہ اوابین پڑھتے ہیں، تحیت الوضو پڑھتے ہیں، تحیت المسجد پڑھتے ہیں، پھر موقع ہوتا ہے تو لمبی لمبی نفلیں پڑھتے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اور تہجد کی نماز ان کی بہت طویل ہوتی ہے. تو تراہم رکعاً سجدہ، پوری پوری رات، ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے، تین تین گھنٹے، چار چار گھنٹے لمبی لمبی نفلیں پڑھتے ہیں. تراہم رکعاً سجدہ، یہ مخاطب تو انہیں دیکھے گا رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. اور یہ سب کچھ کرتے ہیں کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہوئے اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا مندی کو. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس تھوڑے کو اللہ قبول کر لے، اور قبول کر کے ہم پر اللہ اپنا فضل نچھاور کر دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مقصود ان کا فضل اور رضائی الہی ہے، کہ اللہ کا فضل نصیب ہو جائے اور رضائی الہی نصیب ہو جائے. یہ ان کی تیسری صفت ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں نیت ان کی خالص ہوتی ہے، اخلاص ان کا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او نصیفه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو چھوڑ کر جو غیر صحابہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اگر خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ، اگر ریا کے ساتھ ہے تو کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، تو مقابلے میں اسے لایا ہی نہ جاتا. اخلاص کے ساتھ تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر اگر سونے کو خرچ کرے تو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے کسی ایک کے ایک مد یا آدھا مد، ایک مد یا آدھا مد، یہ سیر دو سیر ہوں گے تقریباً، ایک مد یا آدھا مد یہ ایک پیمانہ ہے، ایک مد یا آدھا مد. گیہوں وغیرہ خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تم میں سے ایک شخص جب اخلاص کے ساتھ اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا، اس کے باوجود ایک صحابی کا اخلاص اس اعلی درجے کا ہے کہ اگر وہ ایک مد یا آدھا مد گیہوں یا جو یا چاول بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، پھر بھی اس کے اخلاص کے اعلی ہونے کی وجہ سے اس کو جو اجر و ثواب ملے گا، وہ تم کو احد پہاڑ کے برابر اخلاص کے ساتھ سونا خرچ کرنے پر بھی نہیں ملے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہوا. اس لیے کہ یہ جو باطن کے جو فضائل ہیں، باطن کے جو خصائل ہیں، دل کی جو اچھی اچھی خصلتیں ہیں جیسے اخلاص، یہ اچھی صحبت کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے، مجاہدے کی وجہ سے، ذکر اللہ کی وجہ سے اور اچھی صحبت کی وجہ سے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو جو صحبت ملی تھی وہ اور کسی کو نہیں ملی تھی. ایسی صحبت نہ ان سے پہلے کسی کو ملی تھی، نہ ان کے بعد کسی کو ملی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی حالت میں ایک شخص ایک سیکنڈ کے لیے بھی پہنچ جاتا تھا تو اس کی باطنی حالت اتنی اونچی ہو جاتی تھی کہ امت کے اعلی سے اعلی درجے کا ولی بھی اس ادنا درجے کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کسی جگہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور یہ منکرین حق کے مقابلے میں بڑے مضبوط اور سخت ہوتے ہیں، چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے اصول میں کمپرومائز نہیں کرتے. یعنی اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی رضا کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے مطابق کام ہو. آج کل مسلمان کمزور ہو گئے. آج کل ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا تقاضا کیا ہے، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی رضا کس عمل میں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی گنجائش مل سکتی ہے یا نہیں. ہاں اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ہاں اس طرح بھی ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں، ایسا بھی ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں. نہیں، وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی رضا کیا ہے، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا تقاضا کیا ہے، اور وہ جو دوسرے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو دبا کر رضائے الہی کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے. اور آج کل ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے دوسرے تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا جو تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے میں لوپ ہولز ڈھونڈتے ہیں، اس میں باریاں ڈھونڈتے ہیں، اس میں گنجائشیں تلاش کرتے ہیں، اور اپنے جو تقاضے ہیں، حالات کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم اپنے اوپر مغلوب ہو جانے دیتے ہیں. تو اشداء الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی، آپس میں اس طرح رہتے ہیں جیسے بھائی بھائی، اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یعنی مواسات بھی کرتے ہیں. مواسات، مواسات کا معنی دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، دم خاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ اس کو اپنے سے زیادہ دے دیں یا اپنے سے کم دے دیں. مواسات، آپ نے دو روٹی اپنے پاس رکھ لی، کسی اور کو ایک دے دی، یہ مواسات ہے. تو مواسات سے آگے بڑھ کر مساوات کو اختیار کرتے ہیں کہ نہیں، میں بھی ڈیڑھ روٹی کھاؤں گا اور اس کو بھی ڈیڑھ روٹی کھلاؤں گا. اور صرف مواسات اور مساوات تک نہیں، اس سے بھی آگے ایثار تک جاتے ہیں. وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ میں اگر بھوکا رہ جاؤں گا تو مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن میرا یہ بھائی کئی دنوں سے بھوکا ہے تو چلو تین کی تین روٹیاں اس کو دے دیتے ہیں. یہ ہے رحماء بینہم. اور تیسری بات، تراہم رکعان سجدہ، عبادت میں منہمک رہتے ہیں، یعنی مخلوق کے ساتھ بھی ان کا معاملہ اعلیٰ درجے کا اور خالق کے ساتھ بھی ان کا معاملہ اعلیٰ درجے کا. تراہم رکعان سجدہ، اور یہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور نمازوں میں بھی خاص طور پہ تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت مشکل ہوتی ہے اور اس میں قرب الہی کا ذریعہ بھی بہت اعلیٰ ہے. اور چوتھی بات کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خالق کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ, وہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اس میں ان کا مقصود کوئی واہ واہ یا دنیاوی لائم لائٹ نہیں ہوتی. جیسے آج کل ہم مشکل سے مشکل کام کرتے ہیں اور بہت محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن مقصود دنیاوی مفاد کہ اگر میں یہ کروں گا تو میرا یہ سی وی بنے گا تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ ملے گا, میرا نام نیوز پیپر میں آئے گا, میرا فوٹو نیوز پیپر میں آئے گا, ہو سکتا ہے کہ مقامی ایم پی کے دفتر میں بلا کر کے ہمیں کوئی اعزاز دیا جائے, ہو سکتا ہے کہ ملکہ اور کوئین ہمیں بلا کر کے ہمیں کوئی اعزاز دے, میں کاؤنسلر بن جاؤں, میں ایم پی بن جاؤں, پبلک میں میری واہ واہ ہو, لوگوں میں میری تعریف ہو, لوگ مجھے بڑا سمجھے. نہیں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اتنے آخرت کی فکر کرنے والے تھے کہ جب فتوحات کا دور آیا تو وہ روتے تھے, اور رو کر کے وہ یہ کہتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ہم نے جو کچھ قربانیاں کی, جو کچھ محنتیں کی, اس کا کچھ حصہ ہمیں دنیا ہی میں مل رہا ہے, ایسا تو نہیں کہ آخرت میں ہمارا حصہ کچھ کم ہو جائے گا. اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات جو دنیا سے بے سر و سامانی کی حالت میں گئے تھے, غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور ایک چادر تھی صرف جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے, اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی کہ اگر سر چھپایا جاتا تو قدم کھل جاتے, قدم چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا, تو ان کو یاد کر کے ان کے بارے میں تعریف کرتے تھے. وَمِنَّا مَن مَضَى, ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جیسے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جو دنیا سے گزر گئے اور انہوں نے اپنے اجر میں سے, وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا, اپنے اجر میں سے کچھ نہیں کھایا, یعنی خوش ہوتے تھے کہ ان کو سب کچھ آخرت میں ملے گا. تو یہ ایک صفت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی تھی, اور اللہ تعالی شانہ نے ان کے اوصاف کو یہاں اس لیے بھی بیان کیا کہ اصحاب حدیبیہ اور جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا, بہت بڑی ان کی قربانی تھی, بہت بڑی قربانی تھی. مدینہ منورہ میں اپنے اہل و عیال کو خطرے میں ڈال کر کے گئے, اور پھر جو ہے وہاں پر بھی جم کر کے رہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ تو تیار ہو گئے, اور جو فرمایا کہ جہاد نہیں کرنا ہے تو بیٹھ گئے. اور بظاہر فضیحت ہوئی یا سبکی ہوئی یا ہار ہوئی, اور ہار کے ساتھ واپس آئے مگر ڈگ مگائے نہیں, اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا مظہر بن کر کے وہاں رہے حدیبیہ کے میدان میں. اور جب واپس لوٹ رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, تو ان کے دلوں میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی شبہ نہیں ہوا. تو یہ ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی, کہ سبھی میں یہ خصوصیات ہیں, اور انہی خصوصیات کی بنا پر یہ لوگ مشکل موقع پر جم سکتے ہیں اللہ کی خاطر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. اور ان اوصاف کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اشداء علی الکفار بنو, تم بھی رحماء بینہم بنو, تم بھی تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا بنو. اور یہ عبادت میں ایسے منہمک رہتے ہیں, بالخصوص نماز میں جو کہ سب سے محتم بشان عبادت ہے ایمان کے بعد, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کے اثر کی وجہ سے ان کے چہروں پر ان کی علامت ہے. اب اس سلسلے میں حضرت مفسرین نے تین باتیں بیان کی ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کے دن کا نور ہے, یعنی قیامت کے دن کا نور, بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول پہلے لیجیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو نماز پڑھنے کے نتیجے میں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدہ کرنے کے نتیجے میں نمازی کے چہرے پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے دیا جاتا ہے, یہ خاص نور ہوتا ہے. اور جن کی وہ آنکھیں ہوتی ہیں وہ آنکھیں اس نور کو دیکھ لیتی ہیں. بلکہ عام مومنین بھی جب دیکھتے ہیں تو ان کو چہروں کے اوپر, نیک آدمی کے چہرے کے اوپر نور آتا ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ, یعنی ان کی حالت بھی ہو جاتی ہے کہ جب ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں تو چہروں کو دیکھتے ہی اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ والا ہے, یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. یہ پیشانی کی جگہ پر جو سجدے میں زمین پر سخت جگہ پر سر رکھنے کی وجہ سے جو ایک نشانی ہو جاتی ہے, وہ اس سے مراد نہیں ہے. اس سے مراد ایک خاص نور ہے جو پیشانی پہ جھلکتا ہے, جو آنکھوں میں آنکھوں سے ٹپکتا ہے, جو چہرے پر بھی نظر آتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نماز کی کثرت کی وجہ سے اور پیشانی کو سجدے میں بار بار رکھنے کی وجہ سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ عام منوالو ایسے لوگوں کے چہروں کو نورانی بنا دیتے ہیں. جب کسی کی نظر ان پر پڑتی ہے تو فوراً ان کو ان کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے. تو سیماہم فی وجوہی من اثر السجود, ان کے چہروں پر, یعنی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اس میں مشترک تھے کہ وہ نمازیں اتنی پڑھتے تھے, اتنی کثرت سے پڑھتے تھے اور ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ ہمیشہ روشن رہتے تھے اور منور رہتے تھے. اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا تو ان کے چہرے نمازوں کے اور سجدوں کے اور خشوع خضوع کے اثر کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے, اور ان کے چہروں کو دیکھ کر کے پتا چل جائے گا کہ یہ مومنین ہیں, یہ اللہ جل جلالہ و عام منوالہ کے نیک بندے ہیں. حضرت شہر ابن حوشب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ اللہ جل جلالہ و عام منوالہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں, نمازوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور اطمینان سے خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ جل جلالہ و عام منوالہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو قیامت کے دن ان کے چہرے چودہویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے. اسی وجہ سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا, اس لیے کہ اس وقت مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ میں نے اپنا سر اللہ کی گود میں رکھ دیا ہے اور اللہ اپنے ہاتھوں سے میرے سر پر پیار کر رہے ہیں. اور ایک دوسرے بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو ایک ایک گھنٹے کا لمبا سجدہ کرتے تھے, اور کبھی کبھی ان کو سجدے میں نیند آ جاتی تھی, اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ اتنا لمبا سجدہ, تو انہوں نے کہا کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں اور سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہہ کر سر اٹھانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس وقت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو گیا ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ سر اٹھانے کے بعد میری موت کی گھڑی آ گئی ہو اور اسرائیل میری روح قبض کر کے لے جائے, تو یہ قرب مجھے دوبارہ نصیب نہیں ہوگا, تو مجھے تھوڑی دیر اور پڑے رہنا چاہیے, تو میں تھوڑی دیر کے لیے اور پڑا رہتا ہوں. پھر جب سر اٹھانے کا دل کرتا ہے تو وہی خیال آتا ہے, تو پھر تھوڑی دیر کے لیے پڑا رہتا ہوں. میرے بھائیو, نمازیں پڑھو اطمینان سے پڑھو, سکون سے پڑھو, دو تین منٹ کا فرق ہوگا, اطمینان سے, فرض بھی سنتیں بھی نفل بھی اطمینان سے پڑھو. صرف ٹک باکس کے لیے مت پڑھو, صرف گنتی کے لیے مت پڑھو, اطمینان سے پڑھو. تو یہ اس میں جو ہے سیماہم فی وجوہی من اثر السجود, ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے. اور اس میں زیادہ راجح یہی مانا ہے کہ دنیا ہی میں نمازیوں کے چہروں پر ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ دنیا میں جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں جو نمازی ہوتا ہے اور خشوع خضوع سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ گھر میں بھی بہت نمازیں پڑھتا ہو جو ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن جب اس کے چہرے پہ ہماری نظر پڑتی ہے تو نورانی چہرہ ہمیں معلوم ہوتا ہے, نور جھلکتا ہے, اس کا رنگ سانولا ہوتا ہے, وہ سیاہ فام ہوتا ہے لیکن چہرہ اس کا چمک رہا ہوتا ہے. تو سیماؤں فی وجوہی من اثر السجود, ان لوگوں کی علامت ان کے چہروں پر ہوتی ہے سجدوں کے اثر کی وجہ سے. سجدوں کے اثر کی وجہ سے چہرے جو ہے بارونق
اور جب یہاں بار رونق ہوں گے تو موت کے وقت بھی بار رونق اور قبر میں بھی بار رونق اور حشر کے دن جب یہ قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اس وقت بھی بار رونق، اللہ کی بارگاہ میں جب ان کو پیش کیا جائے گا اس وقت بھی بار رونق، اور پل صراط پر بھی بار رونق چہروں کے ساتھ گزر کر وہ بار رونق چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عمومی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو ان اوصاف کو جو بھی اختیار کرے گا وہ بھی تراہم رکعن سجدن کا مصداق بنے گا، کثرت سے نماز پڑھے گا، تو پھر ایک مومن جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد آنے والا ہے اس کا چہرہ بھی منور ہو جائے گا. اور جو گنہگار مومنین ہیں انہوں نے جو بھی نمازیں پڑھی ہوں گی انشاءاللہ اگر اللہ کے لیے خالصتاً للہ پڑھی ہوگی تو وہ بھی جہنم سے نکلنے کا ذریعہ بنیں گی. آگے اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرمانے کے ذہبی کا مسلح فی التورات، یہ جو ان کے اوصاف بیان کیے کہ منکرین کے مقابلے میں سخت، اپنوں کے مقابلے میں رحم دل، رکو بہت کرتے ہیں، سجدے بہت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نماز بہت پڑھتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے صرف فضل کے اور اللہ تعالیٰ شانہ کی رضا مندی کے متلاشی رہتے ہیں. کہتے کہ یہ اوصاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تورات میں مذکور ہے. ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی مثال اور یہ ان کی صفت یہ تورات میں ہے، تورات میں ان کی صفت یہ ہے. اور انجیل میں ان کی ایک اور مثال ہے. یہاں پر طلبہ کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہاں تین احتمال ہے. ایک احتمال یہ ہے کہ ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. تورات میں بھی یہ لکھا ہے، انجیل میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے جو صحابہ ہوں گے ان کی صفت یہ ہوگی کہ اشداء علی الکفار ہوں گے، رحماء بینہم ہوں گے، سجد اور رکع ہوں گے، اور وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا مندی کے متلاشی ہوں گے، مخلص ہوں گے. یہ تورات اور انجیل دونوں میں ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل. اور کزرعین جو ہے کزرعین یہ مستقل یہاں سے الگ ہے، اس کا تعلق تورات اور انجیل کے ساتھ نہیں. یہ ایک اور مثال اللہ تعالی شانہ بیان کر رہے ہیں. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، تو ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ایک رائے تو یہ ہے کہ ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل. اوپر والی جو اوصاف جو بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے اوصاف تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ اوپر جو اوصاف بیان کیے گئے وہ مستقل الگ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس کا تورات اور انجیل سے کوئی تعلق نہیں. یہ ذالک کی ضمیر جو ہے وہ کزرین کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ذالک ای مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کزرعین. تو پہلا قول یہ ہے کہ اوپر جو مذکورہ اوصاف ہیں وہ تورات اور انجیل میں ہے، اور کھیتی والی مثال جو ہے وہ تورات اور انجیل میں نہیں ہے، نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اوپر والے جو اوصاف ہیں وہ تورات میں بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، تورات اور انجیل دونوں کے اندر کھیتی کی جو آگے مثال بیان کی وہ اوصاف ہیں. اور تیسرا قول جو کہ راجہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپر والے اوصاف جو ہیں وہ تورات میں ہیں، اور آگے کھیتی کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے وہ تشبیہ انجیل میں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہے، سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، یعنی بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، اور مخلص ہیں. ان کا مقصود صرف فضل الہی اور رضا الہی ہے. اور یہ اوصاف کہاں ہیں؟ ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی صفت تورات میں ہے. اور ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال اور ان کی صفت انجیل میں کیا ہے؟ کزرع، اس کھیتی کی طرح ہے، کھیتی کی طرح، کھیتی کھیتی کے اندر آپ نے بیج ڈالے، اور جب بیج ڈالے جاتے ہیں زمین میں، کھیتی کو پہلے کھیتی میں ہل چلائے جاتے ہیں, اس کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے, اور صاف ستھرا کرنے کے بعد اس میں عمدہ دانا عمدہ بیج جب ڈالا جاتا ہے اور پھر اس بیج کو دفن کر دیا جاتا ہے, چھپا دیا جاتا ہے, پھر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے, تو اس میں سے سب سے پہلا کومپل, سب سے پہلی سوئی جو نکلتی ہے اس کو شتعن کہتے ہیں. یعنی دانے میں سے سب سے پہلا سپراؤٹ جو نکلتا ہے, سب سے پہلا شوٹ جو نکلتا ہے, سب سے پہلی سوئی نکلتی ہے, سب سے پہلے کومپل نکلتا ہے, اس کو شتعن کہتے ہیں. تو وہ کومپل نکلتا ہے پہلے, اور وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بچہ بھی اگر چاہے تو اسے ختم کر دے, مسل دے. لیکن اللہ جل جلالہ عام نوالہ بندوں پہ رحم فرماتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور وہ کومپل جو ہے اور وہ سوئی اور وہ شوٹ اور وہ سپراؤٹ وہ مضبوط ہوتا ہے پھر, اور مضبوط ہونے کے بعد پھر موٹا ہوتا ہے, اور موٹا ہوتا ہے اور موٹا ہونے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے خود. اور یہ ڈنڈی جو کھڑی ہو گئی اس کو ڈنڈی کہتے ہیں, تنا تنا. بڑا درخت ہوتا ہے اس کو سوکھ اس کے لیے تنا کہتے ہیں, اور جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں کھیتیوں کے اندر گیہوں وغیرہ کے ویٹ وغیرہ کے, تو اس کے لیے اس کو ڈنڈی کہتے ہیں. یہ ڈنڈی کھڑی ہو جاتی ہے, اور ڈنڈی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس ڈنڈی کے اوپر پھر کئی شاخیں نکلتی ہیں, اور ان شاخوں کے اندر پھر کئی بالیاں ہوتی ہیں, ان بالیوں کے اندر درجنوں دانے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک پودا ہے, اور پھر اس طرح کے کئی پودے اکٹھے ہو جائیں, اور کسان جب کھڑا ہو کر کے وہ ہری بھری لہلہاتی ہوئی سرسبز و شاداب کھیتی کو دیکھتا ہے, تو اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ اب کھیتی کاٹنے کا وقت آ گیا, میری محنت ٹھکانے لگ گئی. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انجیل میں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو شروع میں بہت قسم پرسی کی حالت میں آپ اور آپ کے صحابہ ہوں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, آپ نے اپنے دین کا اعلان کیا خفیہ طور پر پہلے, تو عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئیں, مردوں میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, اور غلاموں میں سے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, اور بچوں میں سے لڑکوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لے آئے. تو دیکھو یہ چار تھے, اور چراغ سے چراغ پھر جلتا گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئیں, حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, حضرت عمار رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, اور چالیسویں نمبر پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, ان سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے. تو دھیرے 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 جیسے ایک کومپل ہے, دانے کا کومپل, دانے کی سوئی زمین سے نکلتی ہے, بالکل کمزور ہوتی ہے, لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ لاکھوں ایسی چھوٹی چھوٹی سوئیوں کی چاروں طرف سے حفاظت کرتے ہیں, اور حفاظت کرتے ہیں, دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتی ہے, وہ مضبوط ہوتی ہے, اور پھر موٹی ہوتی ہے, ڈنڈی بن جاتی ہے, اور پھر جو ہے وہ خود بخود کھڑی ہو جاتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے, اور اس کے اوپر شاخیں نکلتی ہیں, شاخوں کے اوپر بالیاں, اور بالیوں کے اندر دانے. تو انجیل میں یہ لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو شروع شروع میں حالت کمزور ہوگی, اور دھیرے 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 تقویت ہوگی, اور پھر ہجرت ہوگی, انصار کی طرف سے مدد ملے گی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت بازو بنیں گے, اور وہ وقت آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد سن 10 ہجری میں انتقال سے چند ہی ہفتوں پہلے, چند ہی ہفتوں پہلے جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائیں گے تو آپ کے ساتھ ہزاروں ہوں گے, اور پھر اس کھیتی کی مزید سینچائی اور مزید قوت اور مضبوطی ہوگی صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اور پورا عالم جو ہے وہ عالم اسلام سے مرعوب ہوگا, اتنی طاقتور یہ ہو جائے گی. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل, یہ اوپر جو اوصاف بیان ہوئے یہ تو تورات میں بھی مذکور ہیں اور ان کی مثال انجیل میں ایک کھیتی کے ساتھ دی گئی ہے, جس نے اپنی کونپل کو نکالا, اپنی سوئی کو نکالا, اپنا سپراؤٹ نکالا, اپنا سب سے پہلا شوٹ نکالا, فازرو پھر اسے مضبوط کیا, فستق لگا پھر وہ موٹا ہو گیا, وہ شوٹ جو ہے وہ موٹا ہو گیا, اور فستوا علی سوقے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اپنی ڈنڈی کے اوپر. اور یہ ایک ہی نہیں بلکہ کئی, تو کئی تو پوری کھیتی, تو کہ یعجب الذرہ, ایک ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بالیوں سے لدا بھرا تھا, لدا بھرا تھا. جو جس صحابی کے پاس پہنچ جائے گا وہاں بالیاں ہی بالیاں نظر آئے گی, اخلاق کی بالیاں, معارف کی بالیاں, علوم کی بالیاں, روحانیت کی بالیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کن نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے تم راہ راست پر آ جاؤ گے. اور یعجب الذرہ, یہ کھیتی لہلہانے لگی تو ذرہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی. ظاہر ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اس کھیتی کو اگاتا ہے تو اسے بھلی معلوم ہوتی, یعجب الذرہ. اور آگے لیغیظ بہم الکفار, یہ لام عاقبت کے لیے آتا ہے, اس سے پہلے جو ہے کچھ محذوب ہے, یعنی اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قسم پرسی کے عالم میں حفاظت فرمائی, جبکہ وہ ایک کونپل کی مانند تھی, اور حفاظت فرمائی اور حفاظت کرتے کرتے لہ لہاتی ہوئی اور سرسبز و شاداب ایک کھیت بنا دی. اور یہ کیوں کیا؟ تاکہ ان کے ذریعے منکرین کو غیظ میں مبتلا کرے, غصے میں مبتلا کرے, حسد کی وجہ سے اندر اندر وہ جلیں. یعنی یہ بھی ایک عذاب کی شکل بنائی کہ وہ جماعت جس کو تم نے دبانے کی کوشش کی, جس کو تم نے ختم کرنے کی کوشش کی, جس کو تم نے مٹانے کی کوشش کی, آج وہی جماعت جو ہے وہ حجاز پر حکمرانی کر رہی ہے, اور آج وہی جماعت فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہی ہے, آج وہی جماعت جو ہے وہ ارض حجاز سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور پھیل کر کے حاوی ہو گئی ہے تمام ادیان پر. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا, لیغیظ بہم الکفار, تاکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی اس شان و شوکت کی وجہ سے, ان کی سیاسی اور دنیاوی ترقی کے ذریعے اور ان کے عالی اخلاق اور ان کی عالی عبادت کے ذریعے غیظ پہنچائے منکرین کو, لیغیظ بہم الکفار. اور وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, منہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. یہاں پر جو ہے یہ منہم مغفرتم واجرن عظیما میں مین کیا ہے, اس لیے کہ اگر اس کو مین تبعیضیا قرار دیا جائے تو اشکال پیدا ہوگا کہ یہاں بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی ہو رہی ہے, اور اللہ تعالی شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے اور جنہوں نے اعمال صالحہ نہیں کیے تھے. تو یہ عربی زبان کو اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے اشکال پیدا ہو سکتا ہے. یہاں بعد حضرات نے کہا ہے کہ من بیانیہ ہے, اور من بیانیہ جو ہے وہ قرآن میں صرف اس جگہ پر نہیں ہے, قرآن میں مختلف جگہ پر من بیانیہ آیا ہے, اس لیے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالی شانہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے
وعمل الصالحات, اور ان لوگوں سے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, منہم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, مغفرت و اجر عظیمہ, مغفرت کا اور اجر عظیم کا. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ من جو ہے وہ جنس کے لیے بھی آتا ہے, تو یہاں من جنس کے لیے ہے. جیسے کسی کو کہا جائے عربی میں کہ انفق من الدراہم, ای انفق من جنس الدراہم, انفق تم خرچ کرو, انفق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب اگر صرف ایسا کہا جائے کہ انفق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تو چاول بھی خرچ کر سکتا ہے, سونا بھی خرچ کر سکتا ہے, چاندی بھی خرچ کر سکتا ہے. تو کہ انفق من الدراہم, انفق من جنس الدراہم, یعنی جنس دراہم کو خرچ کرو, اس لیے کہ دراہم کی ضرورت ہے. یا انفق من جنس الثوب, کپڑے خرچ کرنا, اس لیے کہ کپڑوں کی ضرورت ہے. تو یہاں معنی یہی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات من جنس الصحابہ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جنس میں سے, یعنی تمام صحابہ جو جنس صحابہ میں شامل ہے, ان میں سے جن جن لوگوں نے, یعنی تمام ہی نے چونکہ ایمان بھی لے آئے اور اعمال صالحہ بھی کیے, اس لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اور ایک اور توجیہ یہ ہے کہ یہاں من جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے, من تاکید کے لیے آیا ہے. اور جب من تاکید کے لیے آتا ہے, من تاکید کے لیے آتا ہے تو کل کے معنی میں ہوتا ہے. تو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم ای کلہم, کلہم کل الصحابہ, تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اور اس کی بھی نظیر عربی زبان میں ملتی ہے, جیسے قطعت من الثوب قمیصن, قطعت من الثوب قمیصن, اس کا معنی یہ نہیں کہ قطع تو بعد الثوب قمیصن, قطع تو کل الثوب قمیصن, کہ جتنا کپڑا میرے پاس تھا اس پورے کے پورے کپڑے کو میں نے قمیص بنا دیا, یہ تاکید کے لیے. اور اگر اس کو من تبعیضیہ قرار دیا جائے, جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے دشمن اسے قرار دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ من تبعیضیہ ہے لہذا کچھ مومن تھے کچھ مومن نہیں تھے, تو ہم کہتے کہ نہیں, یہ من تبیز نہیں, من بیانیہ ہے, من جنس کے لیے آیا ہے, من تاکید کے لیے آیا ہے. اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو من تبعیضیہ بھی لیا جا سکتا ہے, اور من تبعیضیہ لینے کی صورت میں اس کی توجیہ ہم یہ کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان والے تھے, اعمال صالحہ والے تھے, لہذا ان کے لیے مغفرت بھی ہے, ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ وعمن والہ منہم لا کر مومنین کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہر مومن کو چاہے وہ صحابیت کے مقام پر ہی کیوں فائز نہ ہو, خاتمے سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو خاتمے سے نڈر نہیں ہونا چاہیے. تو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, ان میں سے من تبعیضیہ لا کر ان کو بھی نڈر نہیں بنایا کہ آخری وقت تک ڈرتے رہنا چاہیے, ورنہ اللہ تعالی شانہ نے مختلف جگہوں پر ان کے بارے میں کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالی شانہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نے الاستیعاب میں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ ومن رضی اللہ عنہ, وہ شخص جس سے اللہ راضی ہو جائے اور راضی ہونے کا اعلان کر دے, لم یسخط علیہ ابدا, اس پر اللہ کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر اللہ تعالی شانہ کو یہ معلوم ہوتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جو جماعت ہیں, اس جماعت سے میں مستقبل میں ناراض ہو جانے والا ہوں, تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ نہ کہتے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ نہ کہتے. اور قرآن میں ایک جگہ پر وعدہ ہے کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انھا مبعدون, بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے الحسنى طے ہو چکی ہے,
یعنی جس کو ہم نے الحسنہ کا وعدہ کر لیا ہے تو اولئک انھا مبدلون، وہ جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے. جن لوگوں کو ہم نے الحسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، جن کے لیے طے ہو چکی ہے الحسنہ، الحسنہ یعنی نیکی، اچھائی، بھلائی، تو جن کے لیے بھلائی طے ہو چکی ہے وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جو جہنم میں نہیں جائے گا وہ جنت میں جائے گا. اور اللہ تعالی شانہ صحابہ کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَكُلُّنَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بھلائی اور الحسنہ کا وعدہ کر دیا ہے. جب الحسنہ کا وعدہ صحابہ میں سے ہر ہر فرد کے لیے اللہ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ جن کو ہماری طرف سے الحسنہ کا وعدہ ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. تو اس سے پتا چلا کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ سارے کے سارے عدول ہیں، اور وہ سارے کے سارے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری جگر کے ٹکڑے ہیں، اور ہم ان کی محبت کو آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ ادنا درجے کا صحابی اتنا اعلی اور عرفا ہے کہ اس کی جوتی سے لگنے والی جو مٹی ہے وہ سرما بنا کر ہماری آنکھ میں لگائی جائے، ہماری آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بطور سرما کے استعمال کریں. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے بارے میں بہت ہی حسن ظن رکھنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت کہو، ادنا درجے کی تنقید بھی مت کرو. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے بعد میرے پیچھے ان کو اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا. کسی بھی صحابی کے بارے میں تمہاری زبان پر کوئی غلط کلمہ نہ آئے، غلط جملہ نہ آئے. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اور آگے فرمایا کہ من احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، یعنی جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ صحابہ سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے رکھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری محبت کی علامت صحابہ سے محبت ہے، اور مجھ سے بغض کی علامت صحابہ سے بغض ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ومن آذاهم فقد آذانی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے. ومن آذ اللہ فیوشک و یأخذہ، اور جو اللہ تعالی شانہ کو تکلیف پہنچاتا ہے قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ کر لے. اور جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے، پکڑ کرنے پر آتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت بری حالت ہو سکتی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے، پیوست کرنی چاہیے. اور میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور میری بہنوں، دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی شخصیتیں مخدوش ہو جاتی ہے اور ان پر اگر کوئی تان کرتا ہے، ان کو متعون کرتا ہے، اور صحابہ کے بارے میں کہ یار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذرا تھوڑے مشکوک لگتے ہیں، تھوڑے متہم لگتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ذرا اعتبار کرنا مشکل ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اعتبار. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین مشکوک ہیں تو پھر یہ کس نے ہمیں خبر دی اور ہم تک کس نے خبر پہنچائی کہ آمینہ کو ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، عبداللہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام محمد ابن عبداللہ تھا، اور اللہ تعالی شانہ نے ان کو نبی بنایا تھا. یہ تابعین کو کس نے خبر پہنچائی؟ اور یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے 30 سپاروں کا، یہ ہمیں کس نے کہا کہ یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اترا تھا؟ اور ہمیں کس نے بتایا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ ہمیں کس نے بتایا کہ فجر کی 2 رکعت فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، اور مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، اور عصر کی 4 رکعت فرض ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ زکات سال میں 1 مرتبہ دینا ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ زندگی میں 1 مرتبہ حج بھی فرض ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا واسطہ مشکوک ہو جاتا ہے تو پورا دین ہی مشکوک ہو جاتا ہے، دین کی پوری عمارت ڈھیر ہو جاتی ہے۔ یہ دشمنان اسلام کی بہت بڑی سازش ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عدالت پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مستقبل میں جا کر ہمیں احادیث شریفہ کے ذخیرے پر ہی شبہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہی شبہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس سازش کو سمجھنا چاہیے، اور بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی، مشہور سے مشہور آدمی، معتبر سے معتبر آدمی، بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا مفتی، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی ادنا صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے، یہ ادنا صحابی کی شان میں تنقید کرتا ہے، تو وہ قابل اتباع نہیں ہے، اور اسے شخص سے اپنا رشتہ کاٹ دینا چاہیے، اپنا رشتہ کاٹ دینا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے خلاف بھونکنے والوں سے محبت کا تعلق جوڑتا ہے، پیار کا تعلق جوڑتا ہے، ایسے لوگوں سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اللہ کے دربار میں کل ہماری طرف اشارہ کر کے یہ کہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ایسے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا جو ہمارے خلاف بھونکتے تھے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے میں ایک قصہ بیان کر کے آج کی نشست کو ختم کرتا ہوں۔ عمر ابن حبیب رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کے بارے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، اور وہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہارون رشید کے دربار میں تھا، اور وہاں ایک مسئلے پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا علماء کے درمیان۔ ایک مسئلہ تھا جس پر بحث و مباحثہ کے لیے ہارون رشید نے سب کو جمع کیا تھا، مجھے بھی بلایا تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو عمر ابن حبیب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان جو ہے ایک طرف ہو گیا اس مسئلے میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ ان کے مسلک کے خلاف پڑتی تھی۔ تو کسی نے پیش کی وہ حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اب ایک بہت بڑی جماعت تھی، انہوں نے اپنی رائے ایک بنا لی تھی، اور ہارون رشید کا رجحان بھی ادھر ہو گیا تھا، اور کسی نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تم جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ تو کسی نے کہا کہ لا یقبل هذا الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث جو وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ قبول نہیں کی جائے گی، ہم اسے نہیں مانتے۔ کیوں؟ لأن ابا ہریرہ متہم فیما یرویہ، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں وہ متہم ہے، ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو یہ حدیث بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، حدیث سننے میں غلطی ہو گئی ہے، حدیث بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکذیب کی، گویا انہوں نے یہ کہا کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں ابو ہریرہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط حدیث ہے، یہ ایسے ہی انہوں نے نقل کر دی ہے۔ عمر ابن حبیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے غیرت آئی، میجورٹی ان کی تھی، ہارون رشید کا رجحان بھی اس مسئلے کی طرف ہو رہا تھا، لیکن میں نے حق بات ڈنکے کی چوٹ کہی، اور میں نے اس مجمع کو خاموش کر کے کہا کہ الحدیث صحیح ہن، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بیان کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہے، وہ ابو ہریرہ صحیح النقل، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح صحیح نقل کرنے والے آدمی ہیں، صدوق فیما یرویہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس حدیث کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ اس میں سچے ہیں، اور پورے پورے سچے ہیں۔ ایک حق بات تھی، اور ہر دور میں علماء حق ہوتے ہیں جو کسی سے ڈرتے نہیں, کسی سے مرعوب نہیں ہوتے, کہتے ہیں کہ میری اس بات سے سناٹا طاری ہو گیا, ہارون رشید کو بہت برا معلوم ہوا اس لیے کہ ان پر بھی ایک قسم کا رد تھا, تو ہارون رشید میری طرف غصے میں دیکھنے لگے تو میں مجلس سے اٹھ کر کے گھر چلا گیا. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہارون رشید کی طرف سے ایک قاصد آیا اور اس نے کہا کہ ہارون رشید تمہیں بلا رہے ہیں اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تم کفن بھی اپنا پہن لو اور حنود بھی لگا لو. حنود اس خوشبو کو کہتے ہیں جو مرنے والے کو مرنے کے بعد لگائی جاتی ہے. کہا کہ تم حنود بھی اپنے اوپر لگا لو اور کفن بھی پہن لو. یہ کہتے کہ میں اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی طرح متوجہ ہوا اور میں نے اللہ کی طرح متوجہ ہو کر کہا کہ اے اللہ, میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی طرف سے دفاع کیا ہے اور میرا دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا, میرا مقصد یہی تھا کہ دفاع ہو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا, اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے دفاع میں میں نے جو کچھ کیا ہے کیا ہے, اس سے تو میری حفاظت فرما. اور کہا کہ میں وہاں پہنچ گیا. میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ تخت پر ہارون رشید بیٹھا ہوا ہے, دونوں آستینیں اس کی چڑھی ہوئی ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے اور تخت کے سامنے چمڑا بچھایا ہوا ہے. اس زمانے میں جب کسی کو قتل کرتے تھے تو چمڑا بچھا دیتے تھے, چمڑے کے اوپر بٹھاتے تھے اور اس کا سر قلم کرتے تھے. کہا میں تو سمجھ گیا کہ میری تو موت ہے. کہا کہ میں جب قریب گیا تو ہارون رشید بہت غصے میں, اور غصے میں ہارون رشید نے مجھے کہا کہ تم نے جس طرح پورے مجمع میں میری تردید کی, آج تک کسی کو ایسی تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے, بہت غصے میں. تو کہا کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے مجھے ہمت عطا فرمائی. تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ امیر المومنین, جو بات آپ نے آج کہی اور جس بات کا آپ نے آج دفاع کیا, یعنی آپ نے جو یہ کہا کہ اس حدیث میں کچھ کمزوری معلوم ہوتی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو گئی ہے, اور جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی ان کی طرف سے آپ نے دفاع کیا, جو بات آپ نے کہی اور جس بات کا آپ نے آج دفاع کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تحقیر ہے اور اس شریعت مطہرہ کی بھی تحقیر ہے جس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور پھر کہا کہ میں نے کہا کہ اذا کان اصحابہ کذابین, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جھوٹے ہوں, فالشریعت باطلۃن, تو یہ پوری شریعت ہی باطل ہو جائے گی, اس لیے کہ شریعت تو پہنچانے والے وہی حضرات ہیں. اور پھر میں نے آگے کہا کہ والفرائض والاحکام فی الصیام والصلاۃ والطلاق والنکاح والحدود کلھا مردود غیر مقبول, تاکہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کہ جو احکام ہیں نماز کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں, نکاح کے بارے میں, طلاق کے بارے میں, حدود کے بارے میں, وہ سارے کے سارے مردود ہو جائیں گے, اس لیے کہ وہ سارے احکام تو حدیثوں سے نکلے ہیں, وہ سارے احکام قرآن سے نکلے ہیں, اور قرآن ہم تک پہنچانے والے اور حدیث ہم تک پہنچانے والے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں. تو اگر صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو متہم آپ نے قرار دیا تو یہ تہمت کا دروازہ کھل جائے گا, دوسرا بھی متہم, تیسرا بھی متہم, چوتھا بھی متہم, قرآن بھی غیر معتبر ہو جائے گا اور حدیثیں بھی غیر معتبر, اس لیے کہ سب سے پہلی کڑی, سب سے پہلی لنک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے. اگر وہ لنک آپ نکال دے تو امت کا تو رشتہ ہی اللہ کے نبی سے ٹوٹ جائے گا. بس بات بہت ہی وزنی تھی اور بہت معقول تھی, اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روبی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع کی برکت سے بہت ہی بڑھیا جواب ان کے ذہن میں ڈالا, تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہارون رشید کا. حق پرست آدمی تھا, رجوع کر لیا انہوں نے, اور رجوع کرنے کے بعد کہا کہ احییتنی یا عمر ابن حبیب, اللہ اکبر, احییتنی یا عمر, یہ عمر ابن حبیب تم نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا, تم نے مجھے زندہ کر دیا, اگر میں اس بات پر رہتا جس بات پر تھا تو میں تو برباد ہو جاتا, آخرت میں دین برباد ہو جاتا. احییتنی, تم نے مجھے بیدار کر دیا, تم نے مجھے متنبہ کر دیا, تم نے مجھے زندہ کر دیا, تم نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا. عمر ابن عبدالعزیز, احیاک اللہ, اللہ تمہیں سرسبز و شاداب رکھے, اللہ تم کو آباد رکھے. اور کہا کہ اتنا خوش ہوا ہارون رشید اس بات پر کہ مجھے بطور عطیے کے 10,000 درہم دیے. میں اس قصے سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کوئی مخدوش ہوتا ہے تو پورا دن مخدوش ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ پہنچا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف سے پہنچا ہے. اور ایک دوسری بات بھی میں عرض کر دوں کہ ابو عروہ الزبیری رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں کچھ تنقیص کے کلمات کہے, کچھ نقص بیان کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کیا. جب وہ بولنے سے فارغ ہو گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اللہ تعالی شانہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مقام بلند اسی لیے عطا فرمایا ہے تاکہ منکرین کو غصہ آئے. اور یہ آیت پڑھنے کے بعد کہا کہ جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تنقیس کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ان سے غصہ ہے, اور اگر غصہ ہے تو وہ اس آیت کا مصداق ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں دل میں ہمیں محبت رکھنی ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہے. اور ایک آخری بات کہہ کر کے اب ختم کر رہا ہوں کہ اوپر یہ بتایا گیا کہ وہ بہت کچھ کرتے ہیں, مخلوق کے ساتھ بھی خالق کے ساتھ بھی عبادتیں بھی بہت کرتے ہیں, لمبے لمبے رکوع لمبے لمبے سجدے, اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا فضل مل جائے, اللہ کی رضامندی مل جائے, اللہ کا فضل ملے اللہ کی رضامندی ملے. اور نیچے کہا کہ ایسے لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر کریم کا, اللہ ان کو اجر کریم عطا فرمائیں گے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عام من والو مغفرت بھی فرما دیتے ہیں اور جنت کی شکل میں اجر کریم بھی عطا فرماتے ہیں, اپنا دیدار بھی نصیب کریں گے, جنت کی بڑی بڑی نعمتیں عطا کریں گے, اجر عطا کریں گے. لیکن عبادت کرنے والوں کو اجر کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے, عبادت کرنے والوں کو صرف فضل الہی کی طرف اور رضائی الہی کی طرف التفات کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عبادتوں کا ان کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے, لیکن وہ بھی عبادت کرتے ہوئے اجر کی طرف نظر نہیں رکھتے تھے, اللہ کے فضل کی طرف, کہ اللہ کا فضل ہوگا تو کام بنے گا اور ہمیں تو رضائی الہی چاہیے. اللہ دے گا, اجر دے گا, اپنے فضل سے اللہ اجر دے گا, لیکن بندے کی نظر اجر کی طرف نہیں ہونی چاہیے, بندے کی نظر فضل کی طرف ہونی چاہیے. اللہ جل جلالہ وامن والو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت کورونا وائرس چل رہا ہے تو ایک بات ابھی ذہن میں آئی وہ عرض کر دوں کہ ہم بھی اس وقت جو ہیں کچھ زیادہ وظائف پڑھ رہے ہیں, ذکر زیادہ کر رہے ہیں, نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں, تو پہلے کے بنسبت ایسا لگتا ہے کہ ہم آج کل بہت کچھ کر رہے ہیں, تو ہماری نظر اس بہت کچھ کی طرف جائے اور پھر ہم خود کو کورونا وائرس سے بچنے والے مستحق سمجھیں, یہ غلط ہوگا. اللہ سے یہ کہے کہ اللہ پوری زندگی غفلت میں گزری اور اس وقت بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہے, تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل کچھ نہیں ہے. اے اللہ ہم تو تجھ سے تیرا فضل مانگ رہے ہیں, اے اللہ فضل فرما دے, اے اللہ فضل فرما دے, اپنے فضل سے ہمیں اس کورونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرما, امت مسلمہ کو نجات عطا فرما, اور اے اللہ اس کورونا وائرس کو آپ ہمارے لیے عبرت بنا رہے ہیں, ہمارے ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں اور ہم دل دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, حالات کسی وقت بھی بگڑ سکتے ہیں. اے اللہ یہ تو آپ نے کورونا وائرس بھیجا اور لوگوں کو توبہ کرنے کا آپ کی طرف رجوع کرنے کا کتنا موقع مل رہا ہے, ورنہ ایسی بہت سی جگہ ہیں جہاں زلزلہ آیا اور آنن فانن چند منٹوں کے اندر ہزاروں لاکھوں انسان زمین میں دس گئے اور مر گئے. یہ اللہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا, آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں. جتنے لوگ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر رہے ہیں وہ بھی توبہ تائب ہو کر جا رہے ہیں اور آپ کی طرف رجوع کر کے جا رہے ہیں, پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو اس وقت رجوع اللہ کے ساتھ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں, اسال ثواب کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ اللہ ہمیں ہمارے اوپر فضل, اللہ سے ہمیشہ فضل مانگنا چاہیے. میں تو لوگ جو ہیں کبھی کبھی کسی مقدمے میں پھنس جاتے ہیں اور اور وہ حق بجانب ہوتے ہیں, ان کا قصور نہیں ہوتا, ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ سے عدل مت مانگنا, اس لیے کہ عدل مانگنے جاؤ گے تو تمہاری کسی دوسری کمی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تمہیں یہاں سزا نہ دلوا دے. اللہ سے فضل مانگنا کہ اللہ میں تیرے فضل کا متلاشی ہوں. اللہ تعالی شانہ سے فضل مانگنا چاہیے, جس کو فضل مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک رحمت مانگتے ہیں, اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کا فضل مانگتے ہیں. بس رحمت اور فضل, یہ دو چیزیں مانگتے رہو. اللہ تعالی شانہ ہم سب پر فضل فرمائیں, اللہ تعالی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیں, سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں, اللہ تعالی ہماری اوقات کو اچھے اچھے کاموں میں صرف کروائیں. اللہ تعالی شانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ان صفات سے ہمیں متصف فرمائیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ جس حالت میں بھی ہو, رزق کی تنگی میں ہو, بندہ بیماری میں مبتلا ہو, بندہ ذلت کی زندگی گزار رہا ہو, بندہ مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہو, اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین والے اوصاف زندگی میں آئیں گے تو اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ, اللہ کسی نہ کسی دن اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے اور اس کی ساری ضرورتیں پوری فرمائیں گے. اللہ تعالی شانہ سورہ فتح کے جتنے دروس تھے ان سب دروس کو ہمارے دل دماغ میں بٹھا کر اس کو ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك وجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعلنا ممن طال أمرهم وحسن عملهم. اللهم أطل حياتنا في طاعتك وفي خدمة دينك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مغز ولا فاضح. توفنا مسلمين وألهقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسمائنا وعافنا في أبصارنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.